امام زمان با آواز بلند سلام.
اگرچہ مکھی صاحب اعلان کر چکے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیت الصلات میں ابھی بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ اسپیس ہے، ادھر بھی کچھ جگہ ہے. آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ رائٹ لیفٹ ہر طرف زیادہ سے زیادہ مومنین کو آنے کا موقع دیں. اور یقیناً بڑی تکلیف میں آپ بیٹھتے ہیں تو آج سے میری مجالس کا ڈیوریشن 5 منٹ اور کم ہو جائے گا تاکہ آپ کی تکلیف کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہال میں آ کر مجلس سننے کا موقع ملے. درود. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Our duties living in the West اس ٹاپک پہ بات تو ہو رہی تھی لیکن ابھی ہم اس ٹاپک کے پہلے فیز میں ہیں اور ایک انٹروڈکشن چل رہا ہے اور چونکہ ٹائم لمٹ بھی میرے لیے ایک مسئلہ ہے اس لیے آج کی مجلس میں میں ڈائریکٹ اپنی بات شروع کر رہا ہوں جہاں تک کل بات پہنچی تھی، آل عمران کی آیت. لیکن جو اس کا میسج ہے وہ قرآن میں جگہ جگہ آ رہا ہے کہ اللہ صرف اسی سے خوش ہے، اسی سے راضی ہے کہ جو اسلام پر عمل کرتا. اسلام. اچھا، اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہہ دوں کہ کل رات کی مجلس کے اینڈ میں شیخ عبد الطاہر خراسانی کا جو ایک واقعہ آیا تھا اور اس کے اندر لاسٹ 3 بڑے امپورٹنٹ میسیجز تھے، وہ تو خیر بعد میں ہم بتائیں گے، لیکن اس واقعے کو ایکسپلین کرتے ہوئے ایک ایگزامپل میں نے دی تھی اور وہ یہ تھی کہ جنت، اور جنت میں جانے کا راستہ ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں، ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ، لیکن دونوں انسان کو جنت میں پہنچاتے ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو بار بار ہم سے ریپیٹ کروائی جا رہی ہے، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آدمی ہر وقت یہ چیک کرتا رہے کہ وہ کون سے راستے پہ چل رہا. لیکن یہ ہے فار جنت. جنت میں جانے کے دو راستے، اللہ تک جانے کا صرف ایک راستہ اور اس کا نام ہے اسلام. چونکہ یہ بھی آج کل کا ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا اور وہ ہے وحدت ادیان، غالباً انگریزی میں اس کو پلورلزم کہتے ہیں، جس کے اندر یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ جی اللہ کسی بھی ریلیجن کو فالو کرو ہر راستہ اللہ کی جانب لے جاتا ہے، صرف یہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ اور ذرا سا اس مسئلے کو تھوڑا سا ایزی بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں اسلام از دا بیسٹ وے، لیکن جو دوسرے طریقے ہیں، دوسرے مذہب ہیں، دوسرے ریلیجن ہیں، وہ بھی ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. اور میں نے ممبر سے باقاعدہ اس کی ایک ایگزامپل سنی، کسی عالم سے نہیں، क्योंकि आजकल मेंबर भी जो है ना वो तो एक ओपन फोरम बन गया, जिसका दिल चाहे मेंबर पे जा सकता है और हमारा दिल जिसको चाहे उसको हम मेंबर पे बिठा सकते हैं। इस्लाम में नमाज जमात की इमामत की भी कुछ कंडीशंस और मेंबर पे जाने वाले के लिए भी इस्लाम कुछ कंडीशन रखता है, और हो सकता है कि चीज जरा एक आध मजलिस के बाद डिटेल में आ जाए, लेकिन इन शॉर्ट ये एक एग्जाम्पल भी मैंने सुनी और वो ये कहा कि जैसे मैंने एक मिसाल दी थी कि आपको कल लंदन से बर्मिंघम वाली, उन्होंने भी एक मिसाल दी कि एक सिटी से दूसरे सिटी तक आपको जाना। अब ये भी हो सकता है कि आप प्लेन पे बैठ के जाएं, ये भी हो सकता है कि आप ट्रेन पे बैठ के जाएं, और ये भी हो सकता है कि जो ईस्ट अफ्रीका की टर्म है कि स्टीमर पे बैठ के जाएं, ये भी हो सकता है कि आप कोच पे जाएं, ये भी हो सकता है कि आप बाईसाइकिल पे जाएं, और ये भी हो सकता है कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान की तरह आप गधे गाड़ी पे बैठ के जाएं। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन के मुख्तलिफ जरिए सब आपको वहीं पहुंचाएंगे, बस ये कि अगर आप प्लेन पे जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, गधे गाड़ी पे जाएंगे तो जरा देर से पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे वहीं पर। आप जल्दी और देर का मसाला का इसी तरह से दुनिया के सारे रिलीजन सब इंसान को अल्लाह तक पहुंचाते हैं, इस्लाम यह है कि जरा जल्दी पहुंचाएगा। ये वो साहब हैं जो इस्लाम का जरा फेवर कर रहे हैं, और बाकी मजहब भी हैं वो भी बहरहाल आपको उसी अल्लाह तक ले जाएंगे। टोटली अगेंस्ट कुरान की अकीदा, टोटली अगेंस्ट शरीयत की अकीदा, और टोटली अगेंस्ट इस्लाम की अकीदा। सबसे पहले ये बात वाजे करना कि इस्लाम खाली ये नहीं है कि बेस्ट वे है अल्लाह तक पहुंचाने का, ओनली वे। अब इस्लाम के आने के बाद और कोई तरीका, कोई रिलीजन, कोई रास्ता नहीं जो आदमी को अल्लाह तक लेके जाएगा, और यही सूरह आल इमरान की इस आयत का मतलब। वमन यबतगे गैर अल इस्लाम, इस्लाम के अलावा अगर तुम किसी और रास्ते से चलना चाहो, इन दीन इंद अल्लाह अल इस्लाम, अल्लाह के पास तो रिलीजन एक ही। रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, ये बात मैं बहुत ज्यादा डिटेल के साथ इसलिए नहीं बता रहा हूं कि जो मजमा मेरे सामने, जो ऑडियंस, ये इस बात को जानते, ये इस बात को मानते, लेकिन इस जमाने का और स्पेशली वेस्ट का एक बड़ा फितना ये अकीदा फैलाना है कि हर मजहब एक ही मैसेज देता और हर एक तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाता। नहीं, रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, अल्लाह अगर राजी और खुश है तो सिर्फ इस्लाम से। अच्छा, अब यहां पर ये तो ज़िमनन एक बात आ गई थी, ये मेन टॉपिक नहीं था। अब यहां पर एक सवाल यह पैदा होता कि आखिर अल्लाह इस्लाम से राजी क्यों है, ओनली वे अल्लाह ने इस्लाम को क्यों कहा। तो इसी आयत में जो मैंने अभी आखिर में तिलावत की, इसका एक रीजन भी बताया जा रहा है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, जहां पे ये अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन हो रहा कि अल्लाह इस्लाम से राजी और किसी से नहीं, वह रीजन ये आ रहा है क्योंकि ये कंप्लीट दीन। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये कंप्लीट, और कंप्लीट का मतलब क्या है कि आप इस यूनिवर्स के किसी भी इलाके में पहुंच जाए, खाली जमीन नहीं, आप आउटर गैलेक्सी में निकले, आप यूनिवर्स के किसी कोने में पहुंचे, इस्लाम में हर जगह के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन है। और आप कैसे ही मॉडर्न जमाने में क्यों ना हो, 21st सेंचुरी की तो कोई हैसियत नहीं। लोग कहते हैं ना कि मौलाना डू यू बिलीव कि आज के इस टाइम पीरियड में इस्लाम पे अमल किया जा सकता, क्या इस्लाम आज के लिए भी सही रिलीजन। मौलाना डू यू बिलीव कि अभी भी हमारी औरत हिजाब के साथ जिंदगी गुजार सकती, क्या अभी भी हम अपने बच्चों को इंटरटेनमेंट से बचाकर, और इंटरटेनमेंट से उनका मतलब होता है खाली डांस, म्यूजिक और मिक्स गैदरिंग, क्या आज की दुनिया में हम सर्वाइव कर सकते। आज तो कुछ भी नहीं, अभी चाहे जो जमाने को कितनी भी तरक्की क्यों ना करना हो, और जमीन तो कुछ भी नहीं, हम کسی بھی پلینٹ کسی بھی گلیکسی میں پہنچ جائے. اسلام سب کے لیے ہے اور کمپلیٹ. اچھا اسلام کے اندر دو چیزیں, ایک طرف یہ کمپلیٹ بہت بڑے اہل سنت عالم بعد میں شیعہ ہوں, کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ امام فخر الدین رازی ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, ٹائم بہت کم ہے, اصل ٹاپک شروع نہیں ہوا. لیکن انہوں نے شیعہ ہونے کا ریزن یہ لکھا کہ دیکھیے اسلام میں شیعہ سنی دو اسکول آف تھاٹ. شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ اپنے بعد اپنے سکسیسر کو مقرر کر کے گئے, اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں, پیغمبر نے یہ چیز کو جو ہے وہ انکمپلیٹ چھوڑ دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ جیسا تمہارا من آئے ویسا تم اپنا لیڈر بنا لینا. اب میں اس مسئلے کی ڈیٹیل میں یا آرگومنٹ میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن یا امام راضی یا امام سیوطی یہ دو بہت بڑے نام ہیں. آخری عمر میں انہوں نے یہ لکھا کہ نہیں, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو اسلام اتنا کمپلیٹ کوڈ آف پریکٹس ہے کہ اگر آپ ٹوائلٹ میں بھی جائیں تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اسٹیپس کس طرح ہونا چاہیے, پہلے رائٹ پھر لیفٹ یا پہلے لیفٹ پھر رائٹ, اور جب آپ وہاں سے باہر آئیں آپ کے قدم آپ کے پگ آپ کے پیر اس کے بارے میں بھی اسلام کے پاس کوئی نہ کوئی انسٹرکشن ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ کہ آپ کا رسول اسلام اور مسلمانوں کو کون لیڈ کرے گا, اسے کیسے پیغمبر بغیر کسی انسٹرکشن کے امت پہ چھوڑ سکتے ہیں. اب وہ تو جو آرگومنٹ دے رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات, لیکن مطلب یہ جملہ کہ اتنا کمپلیٹ اسلام ریلیجن کہ آپ کے پیروں کا موومنٹ بھی اسلام بتا رہا کہ مسجد میں جاؤ تو کس طرح جانا, پیر کی بات ہو رہی, اور ٹوائلٹ میں جاؤ تو کس طرح جانا, اور جب باہر نکلو تو کس طرح نکلنا, اتنا کمپلیٹ لیکن اتنا ہی فلیکسیبل, بہت اسٹرکٹ نہیں ہے, اتنا کمپلیٹ لیکن اتنا ہی اسلام فلیکسیبل. یہ دوسری بات کہ ہمارے پاس لیک آف نالج. اب ایک جملہ میں ایسا کہہ رہا ہوں جو نارملی میں اربعین کی مجلس میں کہتا ہوں, اربعین, لیکن آج صرف اس لیے کہ بات وہاں پہنچ گئی کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ اسلام ہے کیا. ہم مسلمان, ہمارے فور فادر مسلمان تھے, پتا نہیں ہم نے اسلام میں کتنے سال گزار دی, لیکن ہمیں نہیں پتا اسلام کیا. یہ لیک آف نالج, جو کربلا کا سب سے بڑا پرپس تھا کہ جو مسلمان لیک آف نالج میں ہیں, عشرہ زینبیہ کا اختتام اربعین کی مجلس میں ہوتا, اور اربعین کی زیارت کتنی امپورٹنٹ, اس کے اندر ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ آئے اللہ آئی بیئر وٹنس لیستنقض عبادک من الجہالہ, میرے آقا حسین نے کربلا میں اتنا بڑا جہاد کیا ہے تاکہ تیرے بندوں کو, ناٹ اونلی مسلم, تیرے بندوں کو جہالت اور اگنورنس سے نکالا جائے. اور یہ جہالت اور اگنورنس آج بھی موجود, لیک آف نالج, ہمیں پتہ ہی نہیں. اسی کا نتیجہ کہ ہم ہر سال اینڈ آف رمضان میں عید کے موقع پر یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا. کوئی کہتا عید ہے, کوئی کہتا عید نہیں, وہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک نہیں, اس کی وجہ سے مرجعیت پہ کتنے اعتراض ہوتے ہیں. ذرا سوچیے کہ اگر ہم مارس پہ چلے گئے, جوپیٹر پہ چلے گئے, کسی اور پلینٹ پہ چلے گئے, یہاں تو ایک چاند ہے تو تین عیدیں ہوتی ہیں, وہاں تو دس دس چاند ہیں, بارہ بارہ چاند ہیں, مارس کے دو چاند ہیں, جوپیٹر کے پتہ نہیں کتنے آٹھ نو چاند ہیں, پورا مہینہ عید ہوتی رہے گی. اگر ایک چاند پہ تین عیدیں ہوتی ہیں تو آٹھ چاند پہ تو چوبیس عیدیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہمارے مہاراجے نے اس مسئلے کا سلوشن بھی ابھی سے دے دیا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پلینٹ ارتھ کے بارے میں صحیح مسئلہ کیا, اور ہمارے مہاراجے اس پلینٹ کے بارے میں فتویٰ دے چکے ہیں جہاں بارہ چاند, کہ کیسے عید ہم منائیں گے. لیک آف نالج. ہمیں اسلام کے بارے میں ہی نہیں پتا کہ اسلام ہے کیا چیز, جس کی وجہ سے سارے پرابلم ہوتے ہیں. مگر باقی سارے پرابلم اپنی جگہ. ایک میری اسپیشل ریکویسٹ, کبھی اسلام یا شریعت کے بارے میں یہ نہ کہیے گا کہ کتنی ڈیفیکلٹ ہے, یہ جملہ نہ کہیے گا. جس وقت آپ اپنی زبان پر یہ جملہ لے کے آتے ہیں کہ بھئی دارالسلام میں یا ممباسا میں یا نیروبی میں شریعت پہ عمل کرنا آسان تھا لیکن یہاں لندن میں بیٹھ کر، اور اگر آپ حضرات اپنی انسلٹ فیل نہ کریں تو کینیڈا والے لندن کو گاؤں مانتے ہیں. مولانا آپ کہاں کس گاؤں سے آ رہے ہیں؟ اصل دنیا تو ٹورنٹو، اصل دنیا تو وینکوور، اصل دنیا تو شکاگو. وہاں بیٹھ کر، لندن میں بیٹھ کر آپ کہیں کہ مولانا وہ لنڈی میں بیٹھ کر دین پہ عمل کرنا تو آسان تھا، زنجبار میں تو دین پہ عمل کرنا آسان تھا، بکوبا میں تو دین پہ عمل کرنا آسان تھا، چھوٹا سا ٹاؤن ہے. یا لندن میں، پیرس میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، شکاگو میں، ٹورنٹو میں. اور آج اس 21st century میں جیسے ہی یہ جملہ آپ نے کہا، یہ جملہ جو آپ کا ہے یہ خالی ایک سینٹینس نہیں ہے، یہ تیر کی طرح سے رسول خدا کے سینے میں لگتا. سب سے زیادہ اس کی تکلیف اور پین اللہ کا رسول محسوس کرتا. آپ کچھ کہیے، کبھی شریعت کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ بہت ڈیفیکلٹ. آپ کہیے کہ جی میرا لائف اسٹائل ایسا کہ میں شریعت کو فالو نہیں کر سکتا ہوں. آپ کہیں کہ میں اپنی زندگی بھر کی ہیبٹ چینج نہیں کر سکتا ہوں. آپ کہیں کہ میرا من نہیں چاہتا شریعت پہ عمل کر رہا ہوں. وہ آپ کہیے، یہ نہ کہیے کہ شریعت بہت مشکل ہے، کہ ڈائریکٹ پیغمبر اسلام کی انسلٹ و توہین. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پوری ہمارے سامنے 14 معصوموں کی جو سیرت ہے، پیغمبر کی اور امام کی انسلٹ کی جاتی ہے دو طریقے سے. ایک یہ ہے کہ آپ ان کی پرسنالٹی کو کریٹیسائز کریں، کارٹون بنائیں، جوکس بنائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ ان کے مشن کو کریٹیسائز کریں. ان کی پرسنالٹی پہ اعتراض کیا جائے یا اس کو کریٹیسائز کیا جائے، وہ رسول اور امام برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کے مشن کی انسلٹ کی جائے. ایک طرف ہماری عجیب حالت کہ اگر رسول یا امام کا کوئی کارٹون بنایا جاتا تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم ایجیٹیشن کرتے ہیں، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا. اور جب امنگ آور کمیونٹی کوئی پیغمبر کے مشن کو کریٹیسائز کرتا کہ کیا حجاب آپ نے لگا رکھا، آج کے دور میں حجاب نہیں چلے گا، کیا مکس گیدرنگ آپ نے لگا رکھی، آج کے دور میں یہ کیسے پاسبل کہ عورت اور مرد کو اس طرح سے الگ کیا جائے، کیا آپ نے حرام و حلال لگا رکھا، پیغمبر اسلام کا کارٹون بنائے پیغمبر کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اور پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر آپ کریٹیسزم شروع کریں. اور پھر خالی اتنی بات نہیں ہے کہ یہ شریعت پیغمبر لے کے آئے تو پیغمبر کا اس سے اٹیچمنٹ، اتنی محبت کہ اسی شریعت کے لیے رسول نے اپنے حسین کو قربان کیا، اتنی محبت ہے اس شریعت سے کہ اسی شریعت کے لیے اکبر و عباس کو قربان کیا گیا. ساتھ میں پیغمبر کی یہ ایفرٹس بھی دیکھ لیجئے کہ پیغمبر نے اس شریعت کو ہمارے لیے ایزی بنوایا. کئی روایتیں میرے پاس ہیں، ٹائم نہیں ہے، ایک دو روایتیں کافی ہیں میرے پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے. پیغمبر کے ایفرٹس کو دیکھیے، جب پیغمبر فرماتے ہیں وہ اس تو پہ شریعت ان سہلت ان سمہا، ایزی شریعت کو لے کے مجھے بھیجا ہے اللہ. 124,000 انبیاء، سب سے ایزی شریعت مجھے دی گئی. تو اس طرح نہیں، جہاں بھی اس شریعت میں کوئی مسئلہ ایسا لگا جو پیغمبر کو یہ ریئلائز ہوا کہ میری امت کے لیے ڈیفیکلٹ بن سکتا، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ کے بہاف پہ رسول اللہ نے اللہ سے ریکویسٹ کی. بلکہ بڑی انٹرسٹنگ کچھ ہمارے سامنے حدیثیں آتی، جب رسول شریعت کو لے کے آئے تو اتنا تو آپ کی نالج میں ہے نا کہ مکے کے اندر پہلے 13 سال رسول اللہ عقیدہ، اصول دین، توحید اور رسالت و قیامت، اس پر امفیسائز کر رہے ہیں. شریعت ایکچولی اسٹارٹ ہوئی ہے مدینے میں جانے سے. ایک نماز کا مسئلہ، نماز کمپلسری اور واجب تھی، یہ مکے میں آیا. باقی روزہ ہو، زکات ہو، حج ہو، جہاد ہو، خمس ہو، یا بڑے بڑے حرام، شراب حرام ہے، بیاج یعنی انٹرسٹ حرام ہے، خنزیر یعنی سور حرام ہے، یہ سب مدینے میں، شریعت مدینے میں آئی سوائے ایک نماز کے. لیکن نماز بھی معراج کی رات واجب ہوئی، تو شریعت مدینے میں آئی ہے اور مدینے کے اندر جو مسلمان تھے ان کو واجبات کو پریکٹس کرنے کا بہت زیادہ شوق اور جوش تھا. کیوں؟ مکے میں 13 سال یہ ٹارچر برداشت کرتے رہے اسلام کے نام پر, مدینے میں فریڈم ملا. اب فریڈم کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایسٹ افریقہ سے ینگسٹر آئے یہاں پہ فریڈم ملا, شراب ڈانس میوزک ڈسکو, اور ایک مکے سے مسلمان مدینے پہنچے فریڈم ملا. اب ان کو نماز چاہیے, اب ان کو روزہ چاہیے, اب ان کو عبادت چاہیے. یا رسول اللہ, مکہ ابو جہل کا سٹی تھا, مکہ کفار مکہ کا شہر تھا, وہاں پہ ہمیں اللہ کا نام لینے کی پرمیشن نہیں تھی. یہ تو ہمارا شہر, دل چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے, یہ ہیومن نیچر. چنانچہ صدام سب سے پہلی پابندی اس نے لگائی تھی اربعین کے جلوس پر. اب آپ دیکھیں آپ کا صدام 3 ملین 4 ملین 5 ملین کربلا کے اندر اربعین کے دن آتے ہیں, یہ ایک نارمل پریکٹس ہے. شاید وہ بھی سوچتا ہو دنیا سے جاتے جاتے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی, جب تک میں نے جلوس ادا پہ ریسٹرکشن نہیں ڈالا تھا تو 100,000 150,000 آتے تھے جلوس کے اندر, اور یہ میری لگائی ہوئی ریسٹرکشن ہے کہ آج 6 ملین اور 7 ملین کربلا کی طرف جاتے ہیں اربعین کے دن. ایک ہیومن نیچر جس چیز سے بہت زیادہ روکا جائے, مکے کے اندر اللہ کا نام لینے سے اور عبادت سے روکا جاتا تھا. مدینے میں گئے مسلمانوں کو فریڈم ملا, ہر آدمی چاہتا زیادہ سے زیادہ نماز پڑھوں, زیادہ سے زیادہ روزہ رکھوں. دو حدیثیں فار ایگزامپل پیش کر رہا ہوں کیونکہ پوائنٹ ان سے واضح ہو جائے گا. جب اللہ کے رسول معراج سے واپس آئے اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ اللہ نے 5 نمازیں واجب کی, اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایکچوئل تو 50 نمازیں واجب کی گئیں, یہ 50 کم ہو کر 5 ہوئی, لیکن خالی نمبر کے اعتبار سے 5 ہوئی, ثواب کے اعتبار سے وہی 50 کا ثواب آپ کو ملے گا. تو یہ کس کی ریکویسٹ پہ 50 کو کم کر کے اللہ نے 5 کیا؟ یہ پیغمبر کی ریکویسٹ تھی. اور کیوں؟ جب پیغمبر عام مسلمانوں کو مدینے میں یہ میسج دے رہے ہیں کہ اللہ نے 5 نمازیں واجب کی ہیں, 5 نمازوں کا مطلب کتنی دیر میں 5 نمازیں آپ پڑھیں گے؟ 17 رکعت 17 منٹ میں. اور ایک آدمی کو ایک دن میں اللہ کتنے منٹ کی لائف دیتا ہے؟ 1,440 منٹس. روزانہ اللہ آپ کو 1,440 منٹ دیتا اور صرف 17 منٹس آپ سے واپس ریٹرن میں مانگتا. چنانچہ بلال, چنانچہ ہمارے یاسر, چنانچہ سلمان و ابو ذر, جب انہوں نے سنا کہ اونلی 17 رکعت نمازیں پڑھنا, خالی 5 نمازیں پڑھنا ہے, وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے. کہا کہ یا رسول اللہ, اگر اللہ ہم پہ 50 نمازیں واجب کرتا کتنا اچھا ہوتا, ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھتے ایک پلیجر ہم کو ملتا, ایک خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے, دل چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے سجدہ کرے. پیغمبر کا رپلائی معلوم ہے کیا تھا؟ پیغمبر کا رپلائی یہ تھا, الصلاۃ خیر و موضوع ومن شاء استقل ومن شاء استکثر. دیکھو اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ان میں نماز سب سے بہترین پروڈکٹ ہے. خیر و موضوع, اردو میں موضوع کہتے ہیں کسی چیز کا ٹائٹل, عربی میں موضوع کہتے ہیں پروڈکٹ. چنانچہ پیغمبر کہہ رہے اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں تو بیسٹ پروڈکٹ اللہ کی طرف سے نماز, جس کا دل چاہے کم پڑھے, جس کا دل چاہے زیادہ, لیکن واجب نماز 5 سے زیادہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ آج تمہارے پاس ٹائم ہے, آج تمہارا انوائرمنٹ ہے, تم 50 کیا 100 نماز بھی پڑھ سکتے ہو, لیکن میں تو آخری زمانے کے مسلمان کو دیکھ رہا ہوں نا, میں تو بعد میں آنے والے مومن کو دیکھ رہا ہوں, جس کے لیے یہ 5 نمازیں بھی مشکل ہو جائیں گی. میں تمہیں دیکھ کے شریعت نہیں بنوا رہا ہوں, میں آخری زمانے کے مسلمان کو دیکھ کے شریعت بنوا رہا ہوں. اللہ اللہ, جس رسول نے لندن اور ٹورنٹو میں رہنے والے 21st سینچری کے مسلمان کا اتنا خیال کیا کہ بلال کی ریکویسٹ کو ٹھکرا دیا, سلمان فارسی کی ریکویسٹ کو ٹھکرا دیا, آج کا وہ مومن کہتا ہے کہ شریعت بڑی مشکل ہے, شریعت بہت مشکل ہے. دوسری مثال سن لیجئے, بس یہ 2 ایگزامپل کافی ہیں, ورنہ میرے پاس اس پوائنٹ کے لیے 50-60 حدیثیں. نماز تراویح, آلدو ہر سال ماہ مبارک رمضان میں شیعہ سنی ایک ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے تراویح پر، مگر میں اس وقت اس اینگل سے نہیں آ رہا ہوں. تراویح کے ہسٹری جو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں وہ یہ کہ جب فرسٹ رمضان اسلام میں آیا، ابھی تو آپ نے سنا فرسٹ نماز جسٹ آفٹر معراج، اب سنیے پہلا رمضان، سیکنڈ ہجرہ، پہلا رمضان جب روزے واجب ہوئے، پیغمبر اسلام رمضان کی پہلی رات کو آفٹر مڈ نائٹ اپنے حجرے کا دروازہ کھول کے مسجد میں آئے، جسے آج ہم اور آپ جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں، ریاض الجنہ کہتے ہیں. اللہ جب کبھی آپ کو مدینے لے جائے گا تو سب سے پہلی جو چیز آپ وہاں دیکھیں گے وہ ہے ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا. وہ بالکل پیغمبر کے حجرے سے ملا ہوا، یعنی رسول کے حجرے کا دروازہ کھولو اور پہلا اسٹیپ تمہارا ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑے میں آئے گا. پیراڈائز آف جنہ جنت کا ایک پارٹ ہے جو قیامت میں جنت کے ساتھ ملا کر جنت کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. لیکن رسول وداؤٹ اینی اناؤنسمنٹ، کسی کو بتایا بھی نہیں، آدھی رات کے بعد اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں آئے اور کچھ نمازیں پڑھی ماہ مبارک رمضان کی، مسجد خالی تھی، ایک دو تین چار صحابی تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کا مدینے میں رہنے کا کوئی انتظام نہیں، چنانچہ پیغمبر نے ان کو اپنی مسجد کے باہر صفا چبوترے میں جگہ دی تھی، اور اس زمانے میں مسجد میں کوئی گیٹ تو ہوتا نہیں تھا. انہوں نے دیکھا پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دوڑ کے آ گئے. سنت نماز ہے، سنت نماز میں جماعت الاؤڈ نہیں ہے، انہوں نے بھی نماز پڑھی، ختم بات. لیکن اگلے دن جب وہ مدینے کے دوسرے مسلمانوں سے ان کی ملاقات ہو، انہوں نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کل رات کو رسول اللہ نے مسجد میں آ کر آفٹر مڈ نائٹ کچھ سنت نمازیں پڑھی تھی، ہم بھی پڑھ رہے تھے، بڑا مزہ آیا. اب یہ نیوز اسپریڈ ہوئی. اگلے دن، آج پہلے دن 10 آدمی تھے، وہ بھی بائی چانس ایکسیڈنٹلی موجود تھے، اگلے دن نیوز پھیلی 50 آدمی آ گئے. اور آج رسول خدا آدھی رات کے بعد آئے اور آج نماز پڑھی، وہی نماز جو کل پڑھی تھی، یسٹرڈے والی، لیکن آج کراؤڈ زیادہ تھا. البتہ جماعت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ سنت نماز. اب یہ 50 آدمی جب ڈے ٹائم آیا، انہوں نے اپنے سرکل میں بتایا. تیسری رات آئی، اب آج 200 آدمی آ گئے مسجد میں. اب آہستہ آہستہ نیوز اسپریڈ ہو رہی ہے. پیغمبر آج بھی آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے. چوتھی رات کو سارے مدینے کو پتا چل گئے. آج پوری مسجد اتنا بھر گئی جیسے ڈیورنگ حج یا رمضان کے لاسٹ 10 ڈیز میں مسجد نبوی بھر جاتی. آج پگ رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن ساری رات مسلمان ویٹ کرتے رہے. آج رسول اللہ مسجد میں آئے ہی نہیں، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا. بلال اذان دیتے تو رسول نماز پڑھانے، فجر کی واجب نماز پڑھانے مسجد میں انٹر ہوئے. اتنا بڑا مجمع، خیر وہ تو روزانہ فجر کے وقت تو سارا مدینہ آتا. جسٹ آفٹر نماز، فجر کی نماز کمپلیٹ ہوئی، لوگوں نے آگے بڑھ کے کمپلین کی، یا رسول اللہ جو آپ نے رمضان میں سنت نماز پڑھنا شروع کی تھی، اتنا لوگوں کو مزہ آ رہا تھا کہ اب دیکھیے کراؤڈ بڑھتا چلا جا رہا اور آج تو سارا مدینہ آ گیا. یا رسول اللہ اگر آج بھی آپ مسجد میں آ جاتے تو پورا من آنکھا ماہ رمضان یہاں عبادت ہوتی، اور آج ہی آپ نہیں آئے جب اتنا بڑا کراؤڈ ہے. بڑا عجیب پیغمبر کا جواب. یہ تراویح کی ہسٹری شیعہ اور سنی سب مانتے کہ شروع میں یہی ہوا تھا. پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا دیکھو میں تمہارا ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا جوش دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری اسپرٹ دیکھ رہا ہوں، تمہیں عبادت کا کتنا شوق ہے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اب یہ ایک وے آف ایکسپریشن ہے عربی میں، الفاظ کو نہ پکڑیے گا. پیغمبر کہتے ہیں لیکن میں ڈرا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا کراؤڈ روزانہ آئے تو اللہ رمضان کی اس نماز کو واجب کر دے. تم تو اس کو پڑھ لو گے، تمہارے پاس ٹائم بھی ہے، لیکن جو آخری زمانے کا مسلمان آئے گا تمہاری وجہ سے نماز واجب ہو گئی، اس کو پرابلم ہوگا. میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آخری زمانے کے مسلمان کو دیکھ رہا ہوں. تمہارا دل چاہے سنت کی نیت سے نماز پڑھتے رہو، لیکن کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ یہ سنت نماز اللہ واجب کر دے. ایک نہیں کتنی حدیثیں. ان شاک حجاب، آپ کو معلوم ہے نا کہ شہزادی کونین کا حجاب کیسا تھا، فاطمہ زہرا کیسا حجاب کرتی تھی، ہماری عورت کے لیے ویسا حجاب نہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہو، رمضان کی تراویح ہو، حجاب ہو، یا شریعت کے جتنے واجبات ہو حرام، پیغمبر نے اپنے زمانے کے مسلمان کا خیال نہیں کیا، بلکہ ان کی ریکویسٹ کو ریفیوز کیا ہے. وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے رہے کہ یا رسول اللہ، ہم زیادہ نماز پڑھنے کو تیار ہیں، ہم زیادہ روزہ رکھنے کو تیار ہیں، ہماری عورت پورا حجاب کرنے کو تیار ہے. اور پیغمبر کہتے رہے تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں جو شریعت لایا ہوں، میں جو اسلام لایا ہوں، وہ ساری کائنات کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، مجھے تمہیں نہیں دیکھنا ہے. جو فیوچر کی جنریشن آ رہی ہیں ان کو دیکھنا ہے، ان کے پرابلمز کو دیکھنا ہے. میں ایسی شریعت اللہ سے لوں گا کہ قیامت سے ایک دن پہلے کا مومن، اس کے لیے بھی اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہ ہو. اور تنزانیہ کے چھوٹے سے ٹاؤن میں رہنے والے سے لے کر شکاگو اور نیو یارک اور ٹوکیو اور پیرس اور ٹورنٹو میں رہنے والے کے لیے بھی اس شریعت پہ عمل کرنا مشکل نہ ہو. پیغمبر ریکویسٹ کر رہے اللہ سے، پیغمبر اپنی عبادتیں چھپا رہے مسجد کے بدلے میں، اب رمضان کی نماز حجرے میں پڑھ رہے. پیغمبر سلمان و ابو ذر کی ریکویسٹ کو ریفیوز کر رہے آپ کے لیے، بلکہ آپ کے بچوں کے لیے، بلکہ ان بچوں کے بچوں کے لیے، کہ شریعت ان کے لیے مشکل نہ ہو. اور ہم اتنے لیزی، ایسی لگژریس لائف کے عادی کہ جہاں کوئی چیز ہمیں اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے مشکل لگی، ہم نے کہا جی یہ شریعت آج نہیں چلتی ہے، یہ 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا، یہ افریقہ اور پاکستان میں چل جاتا، صرف اور صرف اپنے آرام کے لیے، صرف اور صرف اپنے لیزینیس کی وجہ سے. ہم رسول اللہ کے اتنے بڑے احسان کو، یہ احسان ہے رسول کا کہ ہمارا خیال کرتے ہوئے شریعت کو آسان بنا رہے، اپنے زمانے کا خیال نہیں کیا قیامت تک کے. تو آپ شریعت پر جو کرٹیسزم آپ کا دل چاہے کیجئے، وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، وہ بھی حرام. لیکن کم از کم یہ جملہ کبھی نہ کہیے گا کہ جی آج کے ویسٹ میں، آج کے یورپ میں، آج کے نارتھ امریکہ میں، 21st century میں وہ والا اسلام بڑا مشکل ہے، شریعت بڑی مشکل ہے، یہ واجبات و حرام بہت مشکل ہیں. اور جس وقت یہ جملہ آپ نے کہا، گویا رسول اللہ کے سینے پہ تیر مارا. جب کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہتا، اور جب کوئی اولاد اپنی ماں سے کہتی آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے آج تک، تو اندازہ نہیں ہوگا اس بیٹے اور بیٹی کو کہ اس باپ کو یا پیرنٹس کو خالی یہ جملہ سننے سے کیسا مینٹل ٹارچر ہوا. ارے تم تیر اٹھا کے والدین کو مارو، شاید ان کو اتنی تکلیف نہ ہو. تم جوتا اٹھا کے ان کو مارو، شاید ان کو برا نہ لگے. تم انہیں گالی دے دو، شاید ان کو برا نہ لگے. لیکن جب ان کی زندگی کے سارے احسانات کو بھلا کر ایک جملہ کہہ دیتے ہو کہ آپ نے کیا کیا، کیا تمہیں اب یاد ہے کہ جب تم 6 مہینے کے تھے اور رات کو اٹھ کے روتے تھے تو یہ ماں کس طرح سے آنکھیں کھول کے تمہارا خیال کرتی، جو اپنی نیند تمہارے لیے قربان کرتی، جو اپنی بھوک اور پیاس تمہارے لیے قربان کرتی. آج ساری چیزیں اپنا پاس تم بھول چکے ہو. ارے آرام سے جملہ کہہ دیا، لیکن والدین نے تو پھر بھی ہماری کوئی خدمت نہیں کی جو خدمت رسول اور امام نے ہماری کی ہے، کہ ہمارے لیے اپنے سارے گھر کو قربان کر دیا. اور ہم فقط اس لیے کہ مکس گیدرنگ ہم کو اچھی لگتی، ہم نے کہہ دیا جی شریعت بہت مشکل ہے، فقط اس لیے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے ایسے عادی ہیں. اسلام میں حلال انٹرٹینمنٹ ہے، اکورڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ویسٹ. آیت اللہ سیستانی کی کتاب میں نے 3 دن پہلے ریکمینڈ کی، جن لوگوں نے اس کے بعد پڑھا کہا مولانا شریعت از سو ایزی، وی کانٹ امیجن، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وی ڈیڈنٹ امیجن، اتنی آسان ہے. ذرا شریعت کے قریب تو آئیے نا، ذرا اس کی نالج تو حاصل کیجئے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ بھی بہت اہم اسلام کا اصول ہے. پہلی بات، کبھی بھی شریعت کے لیے یہ نہ کہیے کہ بہت ڈیفیکلٹ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں جی میرا من نہیں جا رہا، اپنی بات کہیے. رسول پہ کیوں الزام لگاتے ہیں؟ امام پہ کیوں تہمت لگاتے ہیں؟ اللہ کے ریلیجن کو کیوں آپ انسلٹ کرتے؟ اور دوسری بات، ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اگرچہ آج کا پورا ویسٹرن کلچر یا لائف اسٹائل ہر چیز کریڈٹ پہ چلتی ہے، آپ کے ہر چیز کریڈٹ پر، لیکن اسلام کریڈٹ کا مذہب نہیں ہے. ایک یقین رکھیے گا कि जब पैगंबर ने यह फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए कैसा रिलीजन इस्लाम लाया हूं जिस पे अमल करो दुनिया में भी अल्लाह तुम्हें ब्लेसिंग देगा और आखिरत में भी। जो जो नेकी आप करेंगे नेकी कभी वेस्ट नहीं होती है, और ऐसा भी नहीं कि खाली कब्र और कयामत में उसका रिवार्ड मिलेगा, इसी दुनिया में रिवार्ड मिलता है। एक बार भरोसा करके देखे ना रसूल पर, एक बार भरोसा तो करके देखे ना शरीयत पर। हम तो डरे जाते हैं कि जी बस हमारी मिक्स गैदरिंग खत्म हो जाएगी। एक साहब कहने लगे मौलाना हज में भी तो मिक्स गैदरिंग होती है, डिटेल में जाने का तो मौका नहीं। हज में तो कपड़े उतार के दो चादरें पहनी जाती हैं, उसी में आप यहां की जिंदगी गुजारी। खाली मिस गैदरिंग के लिए हज याद है, एहराम के लिए हज याद नहीं है। खुशबू हराम है इसके लिए हज याद नहीं है। बाल तोड़ना गुनाह है इसके लिए हज याद नहीं है। परफ्यूम लगाना जायज नहीं इसके लिए हज याद नहीं है। वो सारी चीजों को वहां छोड़ के आ गए जी, वो हज का स्पेशल मसाला। और खाली मिस गैदरिंग को वहां से याद लेके आ गए कि जी ये है हज की मिक्स गैदरिंग। ये तो खैर एक अलग बात कि हज की मिक्स गैदरिंग भी ये शरीयत का उसूल है या चो के हज का सिस्टम जालिमों के हाथ में है इसलिए ऐसा बन के रह गया, वो एक अलग बहस है। लेकिन जब आर्गुमेंट इस तरह होते हैं तो एक बात याद रखिए, शरीयत के जिस वाजिब पे आप अमल करेंगे और जिस हराम से अपने आप को बचाएंगे उसका बेनिफिट आपको यहीं मिलेगा। बहुत छोटी सी एक स्टोरी सुन लीजिए, रसूलुल्लाह के जमाने का वाकया। क्या है इस्लाम? एक दाढ़ी, एक सर का स्कार्फ, देखिए नमाज और रोजा, कितने बेनिफिट आपको दुनिया में दिलवा रहा। आखिरत की बात छोड़ दीजिए, दुनिया की बात। रसूल का जमाना, शहर मदीना, और मदीने में इस्लामिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश है, इस्लामिक सोसाइटी। अब इसी मदीने में एक ऐसा आदमी है जो चोर है। भाई हर कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि दुनिया के हर दौर में और हर जमाने में रहे, चोर है। लेकिन चोर है, अब मैं कैसे इसको समझाऊं, इसलिए कि वेस्ट में रहकर शायद ये चीजें आप समझ भी ना पाएं, लेकिन ईस्ट अफ्रीका में स्पेशली नैरोबी या पाकिस्तान में एक होता है चोर, एक होता है डाकू, दोनों में फर्क। चोर जब भी आपके माल को लूटेगा छुप छुप कर, डाकू जो है वो तो सीना तान के आता है, जैसे वो शिकागो के गैंगस्टर होते। पहले अपना इंट्रोडक्शन करा था, मुझे पहचाना, मैं जग्गा डाकू। अब पता नहीं कहा क्या कहा जाता है इस अफ्रीका। चोर ऐसा नहीं, चोर पब्लिक के सामने तो बिल्कुल अपने आप को बड़ा नेक बनाता। अच्छा पैगंबर के जमाने का मदीना, हर आदमी को नमाज में आना, अटेंडेंस, पैगंबर सवाल करते क्यों नहीं है। पैगंबर के जमाने का मदीना, हर आदमी को दाढ़ी रखना, वहां ये आर्गूमेंट नहीं चलता है कि कुरान में कहां लिखा हुआ। जो पैगंबर कह दे वही कुरान है, चुनाचे जाहिरी एतबार से हर आदमी अच्छा। ये आदमी रात के वक्त चोर, और एक पहले प्रोफेशन था जो आजकल खत्म हो गया और वो था कफन चोर। ये दो वो लोग होते हैं, एक कफन चुराने वाला और एक चोर, जो हर वक्त अपडेट रहते हैं कि शहर में किसके पास ज्यादा पैसे आए, कब्रिस्तान में कौन सी नई कब्र बनी। अच्छा ये चोर हफ्ते दो हफ्ते के बाद किसी घर पे जाके हमला करता, रात को चोरी करके आ जाता। तो बहुत ही शॉर्ट कर रहा हूं इसलिए कि जिस अंदाज का टॉपिक है उसमें ये एक कहानी या स्टोरी, ये सीरत रसूल शायद थोड़ा सा मेरे टॉपिक की अहमियत को कम कर दे, लेकिन इसको बताना जरूरी। एक मरतबा इसकी नॉलेज में ये बात आई कि मदीने के अंदर एक नई फैमिली मूव हुई है। रसूलुल्लाह के जमाने का मदीना, सारे अरब से लोग अपना अपना कबीला छोड़ के मदीने में हिजरत करके आ रहे हैं। और नॉर्मली जो लोग मदीने में आते हैं ये वो होते हैं जिनका ना कोई रिलेटिव है यहां पे ना कोई फ्रेंड, या अपने कबीले में मुसलमान हुए, सारा कबीला इनका दुश्मन बना, या अपने प्रोटेक्शन के लिए वहां से मदीने आ गए। और ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि पहले जमाने में दौलत को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए आजकल के तरह के जरिए तो थे नहीं, हर आदमी कैश लेके आता था, और कैश भी नोट नहीं, या सोना होता है या चांदी होता है या प्रेशियस स्टोन। इसे पता चला कि एक नई फैमिली मदीने में मूव हुई है। चुनाव इसने प्लान किया कि आज रात को मुझे वहां पे जाना है और चोरी करके आना। आधी रात के वक्त जब हर तरफ अंधेरा है, लोग सो रहे हैं, یہ گھر سے نکلا اور اس گھر میں انٹر ہوا. پرانے زمانے کے گھر اسپیشلی مدینے کے وہ اتنے زیادہ سیکیور اور سیف بھی نہیں ہوتے تھے. جب یہ گھر میں گیا تو دیکھا ایک باؤنڈری وال ہے اور اس کے بیچ میں ایک کمرے کا مکان ہے, خالی ون روم. قریب گیا تو ایک ایسا اس نے منظر دیکھا کہ بڑا خوش ہو گیا کہ آج مجھے ڈبل فائدہ مل رہا. دیکھا کہ یہ جو میں نے سنا ہے کہ فیملی موو ہوئی ہے, فیملی موو ہوئی ہے, فیملی, کوئی فیملی نہیں, ایک اکیلی 17-18 سال کی لڑکی ہے, 18-19. وہ پرانا زمانہ جہاں 18 کا مطلب 18 ہوتا, آج کل تو 40 سال کی بھی عورت ہوتی ہے, اس سے ایج پوچھے وہ 18 ہی کی ہوتی ہے. تو خیر خلاصہ یہ کہ 17-18 سال کی لڑکی اکیلی ہے اور اس کے لائف اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ اور کوئی اس گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہتا, ابھی نئی نئی آئی, اور ایک طرف دیوار کے ساتھ وہ بوریاں رکھی ہوئی ہیں جو سونے اور چاندی سے بھری ہوئی, دولت بھی بہت زیادہ, اچھا لڑکی بھی بڑی خوبصورت. تو اب اس نے دیکھا کہ گھر میں اکیلی ہے, یہ ساری دولت بھی میں لوٹ کے جاؤں گا اور کون ہے میرا ہاتھ پکڑنے والا, میں اسے ریپ کر کے جاؤں گا, آج مجھے ڈبل فائدہ, سیکچول پلیجر پلس یہ مانیٹری بینیفٹ. یہ خیال کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا, گھر میں کوئی نہیں, بالکل نہیں ہے اس مدینے کے اندر. یہ سیرت رسول کا واقعہ پڑھ رہا ہوں, ہسٹری ہے ہسٹری. لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں انٹر ہونا چاہتا کہ قریب میں کسی گھر سے کسی آدمی نے تلاوت قرآن شروع کر دی, اور قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کی وہ تلاوت کر رہا کہ میں پوری ایک بک لکھ سکتا ہوں ان واقعات پر, وہ اسٹوریز کہ اس آیت کو سننے کے بعد کیسا آدمی میں کنورژن آتا. یہ 30ویں بارے میں ہے اور بہت, یعنی اس کا میسج اتنا کمپلیٹ ہے, وہ آیت کی تلاوت کر رہا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. قرآن آدمیوں کی دو کیٹیگریز کر رہا, کہہ رہا ہے وہ آدمی جس نے اللہ کے خلاف ریبیلین کیا, طغیان کیا, سرکشی کی, بغاوت کی, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو لیا, یہاں کا بینیفٹ چاہیے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, اللہ نے اس کے لیے جہنم بنائی. لیکن جو اصل کیٹیگری, جو اصل آیت ہے جس نے اتنے لوگوں کو کنورٹ کیا ہے 1400 سال میں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو آدمی ڈرا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, خالی ڈرا نہیں, ڈرنے والے تو بہت ہوتے, قبر کی مجلس پڑھیے, عذاب کی مجلس پڑھیے, بہت ڈرتے, لیکن خالی ڈرنا نہیں, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اسی کے لیے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جنت کی آنرشپ کن کے لیے, جنت کو کون لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے, کمیونٹی کے ڈر کی وجہ سے نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. یہ آیت آدھی رات کا وقت, سناٹا, ڈارکنیس, اور یہ قرآن کی آیت. بس جیسے ہی آیت سنی, ساری زندگی چوری کرنے والا ایک بار اس میں بھی ایک کنورژن آ گئے, گھبرا گیا کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اپنے اس ایکشن کا کیا جواب دوں گا. چنانچہ واپس گیا, دروازے پر آ کر کوئی روکنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی ریزسٹ کرنے والا نہیں, لیکن دروازے پر آ کر, گھر میں اکیلی لڑکی ہے, خوبصورت بھی ہے, مالدار بھی ہے, واپس گیا, چلا گیا گھر. یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا, فجر کے وقت ساری مسجد مدینے والوں سے بھر جاتی ہے, یہ بھی گیا نماز کے لیے, اور نماز کے بعد روزانہ رسول اللہ چھوٹی سی اسپیچ دیتے ہیں, خطبہ, اور پھر لوگ سوال جواب کرتے ہیں, یہ بھی پیغمبر کے قریب جا کے بیٹھ گیا. ابھی فجر کا وقت ہے اور اتنے صبح کو نارملی لیڈیز گھر سے باہر نہیں نکلتی, ایک بار اس نے دیکھا اور سارے مسلمانوں نے دیکھا, مسجد کے دروازے پہ ایک لڑکی آئی اور یہ پہچان گیا یہ وہی ہے جس کے گھر میں میں آدھی رات کو انٹر ہوا تھا. بس جیسے ہی اس نے دیکھا, اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو, خیال آیا, اتنی صبح
इस लड़की को यहां आने की क्या जरूरत, शायद इसने मुझे पहचान लिया था और मेरी कंप्लेन लेके रसूल के पास आई। पर जैसे ही दिल में ख्याल आया, दिल ही दिल में इसने अल्लाह से कहा, वा अल्लाह मियां, सारी जिंदगी मैं तुझसे नहीं डरा, तो कभी ना पकड़ा गया, ना तौहीन हुई, ना बदनामी हुई, ना इंसल्ट हुई, और आज रात को मैं तुझसे डर कर गुनाह छोड़ के गया, तो अभी एक या दो घंटे गुजरे और मुझे पकड़ा गया और मेरी इंसल्ट हो रही है। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि शायद कोई और प्रॉब्लम हो, देखो तो सही। अच्छा, उस लड़की को लोगों ने आके देखा, इतनी सुबह को आमतौर पर लेडीज नहीं आती, कोई अर्जेंट मसला होगा, सबने उसको रास्ता दिया, वो रसूल के पास आए। और अभी उसने जस्ट स्टार्ट किया अपना प्रॉब्लम, अब ये आदमी कहने लगा, वाह अल्लाह, तेरे प्रॉमिस पे मैंने भरोसा किया और कैसी मार खाई। क्योंकि लड़की कहती है, या रसूल अल्लाह, कल रात को मेरे घर में चोर आया था। बात शुरू हो गई, बाप ये वेट कर रहा है कि इशारा करेगी मेरी जाने, और या रसूल अल्लाह मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं, मैं फुला कबीले से ताल्लुक रखती, हमारा सारा कबीला काफिर है, सिर्फ मेरा बाप, मेरी मां और मैं, और मेरा बाप अपने कबीले का सबसे मालदार आदमी था, लेकिन जब तक कि मेरा बाप जिंदा था पूरा कबीला हमारे अगेंस्ट, लेकिन इतनी दौलत थी कि हमें प्रोटेक्शन मिला। चंद दिन पहले एक ही वीक में बाप और मां दोनों का इंतकाल हो गया और मैं अकेली रह गई। एक तो वैसे ही इस्लाम की वजह से सारा कबीला हमारा दुश्मन, और इतनी दौलत मेरा बाप छोड़ के गया, अब मैं घबरा गई। मैंने सारी प्रॉपर्टी और जायदाद बेची और वो सारी दौलत को लेके मैं मदीने में लास्ट वीक आई। अभी यहां कोई मुझे नहीं जानता, मैं बिल्कुल नई, ना रिलेटिव्स हैं, ना मेरे कबीले वाले हैं, ना अभी मेरे फ्रेंड्स बने। एक मकान लेके मैं रही, लेकिन या रसूल अल्लाह, कल रात को मुझे बड़ा डर लग रहा, आधी रात के करीब मेरे घर में कोई चोर दाखिल हुआ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वाए, वो दरवाजे तक आया और फिर वापस चला गया। जैसे ही मैंने उसके आने की आवाज सुनी, मैं तो कुछ रिजिस्ट कर ही नहीं सकती, मैं तो घबरा रही थी, अब मुझ में क्या जुल्म हो रहा, अभी तक आई डोंट अंडरस्टैंड वाई वो वापस क्यों गया। लेकिन या रसूल अल्लाह, वो तो अपनी जगह, एक दिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे डर लग गया कि मेरा घर चोरों ने देख लिया, आज ये गया कल दूसरा आएगा, वो ऐसा ना हो कि मैं अकेली औरत, मेरी इज्जत भी लूट ले और मेरा माल भी। या रसूल अल्लाह, आप मेरे प्रोटेक्शन का इंतजाम करें, आप रसूल भी हैं और मदीने को रूल भी कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने उसे देखा और कहा कि भाई, तेरे प्रोटेक्शन का एक बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन, तेरी एज शादी के काबिल हो गई, पेरेंट्स है नहीं, शादी क्यों नहीं कर लेती। कहा, या रसूल अल्लाह, अभी मैं बिल्कुल नई, अभी अभी यहां पे आई, कोई मेरा जानने वाला नहीं, मैं कैसे शादी करूं। पैगंबर ने कहा, मुझे परमिशन देती कि मैं तेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढूं। कहा कि या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर कौन होगा। पैगंबर ने चारों तरफ देखा, अब उस वक्त वो सारे लोग वहां बैठे थे जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, सिर्फ ये चोर ऐसा था जिसकी अब तक शादी नहीं हुई, क्योंकि वैसे प्रोफेशन भी ऐसा कि बात घर वालों से भी छुपाना होती है, इसने अब तक शादी नहीं की। लेकिन रहने वाला अरब का था, खूबसूरत भी था, ठीक ठाक भी था, चोर लोगों की बॉडी भी बड़ी अच्छी होती है, स्विमिंग सेंटर वेंटर सारे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। पैगंबर ने चारों तरफ मजमे को देखा, ये जुमला सुनकर, अच्छा हिस्ट्री में नहीं लिखा, लेकिन मेरा अंदाजा कि हर आदमी गर्दन निकाल निकाल के रसूल को देख रहा होगा। या रसूल्ला, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट, मगर पैगंबर ने सबको देखा शादीशुदा, इसमें निगाह पड़ी, इससे कहा कि क्या तू शादी करेगा। इसने कहा, या रसूल अल्लाह, आप कहें तो कैसे ना करूं। लड़की से कहा, तुझे कबूल है। उसने देखा, कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कबूल। वो वहीं पे पैगंबर ने निकाह कर दिया, कहा तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। रसूल ने सीखा निकाह पढ़ा, और उसके बाद चोर से कहा, तुम भी अकेले, औरत से कहा, तुम भी अकेली जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो और अपने घर में इसको ले जाओ। अब ये लड़की अपने शौहर को लेकर अपने घर में एंटर हुई। अच्छा, मदीना कौन सा बहुत बड़ा शहर था, जैसे ही घर में एंटर हुए, चोर की निगाह इस घर में पड़ी, कमरे में एंटर हुआ, और जैसे ही कमरे को देखा, बे अख्तियार वो सिजदे में गिरा और अल्लाह का इतना लंबा शुक्रिया अदा करने लगा कि ये लड़की घबरा गई। कहा, कैयत तो है, ये किस चीज का शुक्रिया। कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूं, सिर्फ दो या तीन घंटे पहले मैं इसी घर में आया था, یہ ساری دولت لینا چاہتا تھا، تمہاری عزت کو لوٹنا چاہتا تھا، لیکن ایک بار میں نے قرآن کی آیت کو سن لیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کیا، اور اس نتیجہ نکلا کہ 3 گھنٹے پہلے جو چیز مجھے حرام طریقے سے مل رہی تھی، گناہ کے طریقے سے مل رہی تھی، اللہ نے وہ سب مجھے دلوایا مگر حلال اور جائز طریقے سے. وہ کیا کہنا خدا کے وعدے کا. آج بھی اگر کوئی مومن اللہ رسول اور ایمان کے وعدے پہ بھروسہ کرے اور شریعت پہ عمل کرے، خالی آخرت ہی نہیں ملے گی، دنیا کی بھی ساری بلیسنگ اس کو ملیں گی. درود بھیجے محمد والے محمد. خالی یہ بات ہوتی ہے آپ کے کانفیڈنس کی، کتنا بھروسہ ہے آپ کو اللہ پر، کتنا بھروسہ ہے آپ کو رسول پر، کتنا آپ کا یقین اور ایمان اور فیتھ ہے امام پر. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت پہ عمل کرو، ابھی جو چیز تمہیں لگ رہی ہے کہ یو آر لوزر، مولانا اسے دیکھیے وہ فراڈ کرتا ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم حلال و حرام کا خیال کرتے ہیں، ہم یہیں پہ رکے ہوئے. اس نے آج تک خمس نہیں دیا اور پراپرٹی پہ پراپرٹی بنا رہا. ہم ہر سال ریگولر خمس دیتے ہیں، جتنا لے کے بھی آئے تھے اس طریقہ سے وہ بھی ختم ہو گیا. ذرا سے بھروسے کی بات ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگیں گے، لیکن پھر دیکھنا کہ جو تم حرام طریقے سے لینا چاہ رہے تھے وہ حلال طریقے سے ملے گا، اور اس سے زیادہ بڑھ کے ملے گا دنیا میں بھی، اور آخرت تو ہے تمہاری. اتنا یقین اور اتنا بھروسہ ہونا چاہیے. اور اسی میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ یقین اور بھروسہ شریعت کے اوپر بھی ہو، حلال اور حرام پر بھی ہو، اور یہ بھروسہ اور یقین آپ کو آزاداری پر بھی ہو. آج کل بہت زیادہ اینٹی آزاداری موومنٹ چل رہا. جیسے ہی محرم کا چاند آتا، عید کا چاند آتا ہے، مراجے کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوتا. محرم کا چاند آتا ہے، آزاداری کے حوالے سے ارے کے پیٹ میں درد اٹھنے لگتا. بڑے بڑے قوم کے ہمدرد سامنے آتے ہیں، جی اتنے پون آزاداری پہ خرچ ہو رہے ہیں، اگر ہم اس کو ذرا سا کم کر دیں تو کتنے اسکول بن جائیں، کتنے مدرسے بن جائیں، کتنے یتیم خانے بن جائیں. دیکھیے ان کو اپنے ایکسپینڈیچر کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. نہ مرسیڈیز گاڑیاں، اس مرسیڈیز کو چھوڑ دیجئے جو آپ کو ڈونیشن میں ملے گی، نہ اپنے پلازما ٹیلی ویژن، نہ اپنے بڑے بڑے ہاف اے ملین پاؤنڈ کے مکان. جہاں پر قوم کی خدمت کرنا کٹ ڈاؤن اگر کرنا ہے تو اس پیسے کو جو امام مظلوم کے نام پہ خرچ ہو رہا کر کے. اس کا بہترین رپلائی حضرت امام خمینی نے دیا تھا، لیکن آج اس کا ٹائم نہیں، آج صرف ایک بات بتا رہا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ آزاداری کے لیے آپ جو سیکریفائس کر رہے ہیں، آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، یہ بھی ایک سیکریفائس. کچھ لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں، یہ بھی ایک سیکریفائس. ہمارے والنٹیئر اتنی سردی میں باہر کھڑے ہوئے یہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا سیکریفائس. جو بھی آپ دے رہے ہیں اس کی برکتیں آپ کو اس دنیا میں بھی ملیں گی اور آنے والی دنیا میں بھی. اور یاد رکھیے کہ اس دنیا میں حسین نے آزاداری کے لیے سیکریفائس کرنے والوں کو کس کے حوالے کیا ہے، کون آ کے ان کو ریوارڈ دیتا. حسین کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر. حسین کی ماں کی دعا تو ہے ہر وقت آپ کے ساتھ، لیکن یاد رکھیے کہ حسین کے بچپنے کا ایک دوست ہے حبیب ابن مظاہر. یہ انڈیا کی تاریخ کا واقعہ ہے، میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں لیکن بہت شارٹ کر کے اس وقت بتا رہا ہوں. وہ زمانہ ہے کہ جب برٹش امپائر اسٹیبلش ہونے جا رہی ہے انڈیا میں، شہر لکھنؤ، وہاں کا ایک منسٹر، یہ برٹش امپائر انٹر ہوئے، اسے گرفتار کیا. یہ آدمی ہر سال محرم کی چاند رات کو سبیل کا انتظام کرتا اور سبیل میں دودھ کا بہترین شربت بنا کے سارے شہر کو انوائٹ کرتا ہے کہ آؤ پیاسوں کے نام پہ یہ دودھ کا شربت پیو. لیکن وہ پولیٹیکل گیم، یہ گرفتار ہو گیا اور اتنے مہینے یہ قید میں رہا کہ صرف اس وقت اسے ریلیز کیا گیا جب چاند رات شروع ہونے والی تھی، اسے اور کوئی پریشانی نہیں تھی. ہر سال میں اپنے آقا کی یہ خدمت کرتا تھا، اس سال میں کیسے سبیل کا انتظام کروں گا. گھر میں آیا پتا چلا کہ اتنے مہینے کی قید کی وجہ سے گھر کے اندر कोई चीज नहीं रही, घर वाले सामान बेच बेच के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इसने कहा कि आका के नाम की सबील तो मुझे बनाना। अब शरबत दूध कहां से लाए? खाली इसने थोड़ी सी ये शुगर शकर ली, पानी में घोला और शरबत बना के अपने घर के बाहर रख दिया। अब लखनऊ वालों को मालूम है कि हर साल चांद रात को फुला साहब का तबर्रुक बेहतरीन होता, उनकी सबील पे एक बेहतरीन और टेस्टी शरबत मिलता। चुनाचे लोग आने लगे, यहां आए, शरबत का गिलास उठाया, एक बार देखा कि दूध भी नहीं है शरबत भी नहीं, सिंपल पानी है और उसके अंदर खाली शकर। एक घूंट लिया, कुछ कह तो ना सके, न्याज की चीज रख के चले गए। थोड़ी देर के बाद आए, देखा कि सारा क्राउड जा चुका और सारा वह दूध का पानी का शरबत एज इट इज है। घर में दाखिल हुए, एक ही जुमला कह रहे हैं, इस साल मौला ने मेरा तबर्रुक कबूल नहीं किया, इस साल मेरी नियाज कबूल नहीं हुई, मैंने मौला के नाम पे सबील लगाई है, किसी ने नहीं पानी पिया। रो रहे हैं, इसको अपनी कैद की फिक्र नहीं है, घर वालों का प्रॉब्लम नहीं, मौला हाय मेरा मौला, इस साल मैं मौला की खिदमत ना कर सका। आधी रात का वक्त है, दरवाजे पे नॉकिंग हुई, घबरा के पूछा कौन है? आवाज आई कि हम मुसाफिर यहां से जा रहे हैं, हमें बहुत प्यास लगी है, पानी मिल सकता है? घबरा के दरवाजा खोला, कहा कि यहां पानी तो बहुत है, बस जरा उसमें शक्कर मिली हुई है, तो हम बहुत प्यासे हैं, जैसा पानी तो हम पिएंगे। एक काफिला अंदर आया, छोटा सा गुरु, इतने प्यासे थे कि पूरी सबील जो पूरे शहर का पानी था वो पानी पी लिया। अब जब ये पानी खत्म हो गया तो इनको सेटिस्फेक्शन हुआ, मेरी नियाज, मेरा तबर्रुक, मेरी सबील यूटिलाइज हो गई है। तब इन्होंने देखा, हैरान हो गए, कहा कि तुम लोग ना तुम्हारे फेस इंडिया वालों के, ना तुम्हारे ड्रेस इंडिया वालों के, तुम कहां से आ रहे हो? जो आदमी आगे आगे बात कर रहा था उससे पूछा तुम हो कौन? कहा कि मैं हबीब इब्ने मुजाहिर हूं, और ये मेरे साथ जितने लोग हैं ये इमाम मजलूम के असहाब हैं, जवाना ने बनी हाशिम ने असहाब। अभी थोड़ी देर पहले मौला ने मुझे बुलाया था और कहा था कि आए हबीब, मेरे एक चाहने वाले ने बहुत दूर हिंदुस्तान के एक शहर में हमारे नाम पर सबील सजाई है, मगर कोई नहीं है उसकी सबील पे जाने वाला। हबीब तुम मेरे असहाब को लेके जाओ, और हमारे चाहने वाले ने सिंसियरिटी से जो गिफ्ट हमें दिया है, देखो ये मुस्लिम इब्ने असजा है, देखो ये हिलाल इब्ने नाफे हैं, देखो ये जॉन गुलाम हबशी है, देखो ये बुरैरे हमदानी है, हबीब इब्ने मुजाहिर जिन्हें हुसैन ने करबला में भी असहाब की फौज का सरदार बनाया था, हुसैन के पूरे लश्कर के सरदार अब्बास थे और मैमने के सरदार हबीब थे। लेकिन कौन हबीब? अजादारों, हबीब आज भी हर चाहने वाले को जो हुसैन के नाम पे कोई सेक्रीफाइस करता है आज भी उसके घर आते हैं, मगर हबीब के क्रेडिट पे यही बात कितनी बड़ी कि करबला में हुसैन के साथ हबीब नहीं गए थे, वो कूफे में रहते थे, उन्हें मालूम भी नहीं। हबीब को बुलाया गया, और बुलाया भी किस तरह से गया है, हुसैन ने हबीब को बाद में याद किया, फातिमा की बेटी जैनब ने हबीब का नाम पहले लिया। 2 मुहर्रम को करबला में हुसैन का लश्कर पहुंचा, 3, 4, 5, 6 दिन गुजर रहे हैं, हर थोड़ी देर के बाद करबला में किसी फौज के आने की आवाज आती और बार बार जैनब कहती, अम्मा फिज़ा जरा जाके देखो, शायद कोई मेरे भैया का मददगार आया। फिज़ा जाती है, वापस रिपोर्ट लाती है, शहजादी ये तो उमर साद आया है, ये तो खूली आया है, ये तो हरमुला आया है, ये तो शिमर आया है, एक से एक बड़े दुश्मन अहले बैत का नाम, 6 मुहर्रम आ गई। एक बार जैनब ने जब ये सुना शिमर आया है, कहा कि जाओ फिज़ा जरा मेरे भाई को बुला के लाना, हुसैन आए। जैनब ने कहा, भैया जब से आई हूं तेरे दुश्मनों के नाम सुन रही हूं, क्या इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो मोहम्मद के नवासे की मदद के लिए आए? हुसैन ने कहा, जैनब तुम पूछ रही हो, نانا کا زمانہ تم نے دیکھا ہے، اماں کی کمر پہ کوڑا پڑا تم نے دیکھا ہے، بھیا کو زہر دے کے شہید کیا گیا تم نے دیکھا ہے، بابا کے سر پہ تلوار لگی، ارے اس سے پہلے کس نے ہمارا ساتھ دیا جو آج ہمارا ساتھ دے گا؟ زینب نے کہا بھیا میں کسی اور کی بات نہیں کرتی ہوں، لیکن تیرے بچپنے کا دوست ایسا ہے، مجھے یقین ہے اگر تو بلائے گا تو کوئی آئے کہ نہ آئے حبیب ابن مظاہر ضرور آئے گا. اللہ اللہ، اے حبیب کتنے خوش قسمت ہو کہ سب سے پہلے تمہیں ثانیہ زہرا زینب کبریٰ نے یاد کیا. حسین نے خط لکھا، یہ قاصد ایک بار شہر مدینہ پہنچا، شہر کوفہ پہنچا، دوپہر کا وقت ہے، حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، ایک بار دروازے پہ نوکنگ کی آواز آئی، حبیب نے پوچھا کون؟ آواز آئی انا برید الحسین، ارے میں حسین کا قاصد ہوں. بھئی یہ سننا ہے، مومنہ پردے میں گئی، حبیب نے دوڑ کے دروازہ کھولا، قاصد کو بعد میں دیکھا، اس کے پیروں کا بوسہ پہلے لیا، ارے میرے آقا کے پاس سے آنے والے، بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا، حسین کا خط دیکھا، حسین نے حبیب کو بلایا ہے، حبیب نے قاصد کو واپس کیا، کہا کہ جاؤ آقا سے کہو آپ کا غلام آ رہا ہے، اور پردہ ہٹا کے گھر میں گئے. یہ تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، تاریخ سے. زوجہ حبیب عجیب مومنہ بے چینی سے ٹہل رہی ہے، جیسے ہی دیکھا حبیب آئے، کہا حبیب میرے مولا کا قاصد کیوں آیا تھا؟ کوفہ، اللہ اللہ، کوفہ، حالات بڑے خطرناک ہیں، شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پہ بھروسہ نہیں ہے. حبیب نے کہا پہلے چیک تو کر لوں. کہا حبیب نے جواب دیا، اے میری بیوی، میرے آقا نے مجھے بلایا ہے. زوجہ حبیب تڑپ کے کہتی ہے تو نے کیا ڈیسائڈ کیا؟ کا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. وہ اتنا سننا تھا، یہ تاریخ میں ہے، حبیب کی بیوی کو جلال آیا، ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری، کہا حبیب یہ چوڑیاں تو پہن لے، اپنی تلوار مجھے دے، میں جاؤں گی فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے. اللہ اللہ، یہ دن آ گیا، رسول کا نواسا بلائے اور تو کہے میں سوچ رہا ہوں. حبیب نے کہا نہیں، مجھے اپنا نہیں تیرا خیال ہے. مومنہ کا جملہ ہسٹری میں ہے، وہ کہتی ہے حبیب میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ محمد کے نواسے کی مدد کو میرا شوہر نہ جائے. حبیب نے کہا بس تیرا خیال تھا، میں جا رہا ہوں. مومنہ نے کہا مگر ایک وعدہ کر، جب آقا کے پاس جائے گا اپنا سلام بعد میں پیش کرنا، پہلے میرا سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا. عرضاداروں، حبیب کربلا میں آ گئے، دو محرم سے لے کے حبیب کے آنے تک حسین کے لشکر میں اب تک خوشی کی کوئی خبر نہیں آئی تھی. آج جو حبیب کو آتا دیکھا، سارا لشکر دوڑ کے آیا، خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے، ہر ایک حبیب کو گلے سے لگانے لگا. یہ آوازیں زینب نے سن لی، اما فضا ذرا دیکھ کے آنا، میرے بھیا کے لشکر میں آج کس بات کی خوشی ہے؟ فضا دیکھ کے آئی، کہا شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا. کہا فضا ذرا حبیب سے کہنا ایک پیغام دینا ہے، حبیب کو بلا کے لانا. عزاداروں، بڑی مشکل منزل ہے، زینب خیمے کے اندر ہیں، حبیب خیمے کے باہر ہے، بیچ میں پردہ پڑا ہے، حسین پردے کے قریب آ. کہا زینب مبارک ہو، زینب مبارک ہو، میرا دوست، میرا ساتھی حبیب آ گیا ہے. وہ اتنا سننا تھا، زینب کہتی ہے بھیا حبیب پہلے تو فاطمہ کی بیٹی کا سلام قبول کرو. آئے حبیب سارا جسم کانپا، غج کھا کے گر پڑے، ارے شہزادی یہ وقت آ گیا کہ ادنا غلاموں کو سلام بھجوایا جا رہا. عرضاداروں، آشو کا دن آیا، حبیب نے عجیب جہاد کیا، آخر میں اپنی جان قربان کر دی، اور 11 محرم کا قافلہ چلا، شہر کوفہ میں انٹر ہوا. ابھی یہ قافلہ پہنچا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ آیا، آقا سجاد کے گھٹنے کو پکڑ کے ہلایا، کہا آقا میرا سلام تو لیجئے. سجاد نے جھک کے دیکھا، بیٹا تو ہے کون؟ کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر کا یتیم ہوں. سجاد نے پلٹ کے کہا پھوپھی اماں، حبیب کا یتیم آیا ہے. زینب نے جھک کے کہا بیٹا یہ بتا دے تیری ماں کہاں ہے؟ قریب ایک مکان سے آواز آئی، شہزادی آپ کی کنیز یہاں بیٹھی ہے۔ میں اتنا سننا تھا، زینب نے کہا زوجہ حبیب پہلے تو مجھ سے پرسا لو، تیرا شوہر مارا گیا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، شہزادی زوجہ حبیب کو پرسا دے رہی ہے، اس کا شوہر مارا گیا، ارے کسی نے آپ کو پرسا دیا؟ آپ کے گھر کے 18 لاشیں، اور ایک اور منظر دیکھیے، آخری جملہ، ایک منظر اور دیکھیے، حبیب کا بڑا بیٹا آگے بڑھا، دیکھا ایک نیزے پہ میرے باپ کا کٹا سر ہے، تلوار نکالی، بابا کے قاتل کو قتل کیا، باپ کا کٹا سر لے کے چلا، اور یہ کہتا ہوا چلا، جس کا وارث زندہ ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے جب یہ جملہ میرے مولا سجاد نے سنا ہوگا، ارے جس کا وارث زندہ ہوتا ہے وہ باپ کے کٹے سر کو نہیں دیکھ سکتا، ہائے میرا مولا سجاد۔ خداوندہ حبیب ابن مظاہر کے اس وفاداری کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو آل محمد کا ایسا ہی وفادار غلام بنا، مصائب حبیب کا واسطہ ہم میں ہر پریشانی سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔